بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار شریعت کا حصہ ایک مکمل ہو چکا الحمدللہ علی احسانہ، اور بہار شریعت حصہ دوم اب شروع ہو رہا ہے. اور ابتدا میں قبلہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تمہید باندھی ہے، آئیے وہ تمہید سنتے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ ہر مسلمان اتنا علم رکھتا جو اس کی ضروریات کو کافی ہو. بفضل ہی تعالی علماء بکثرت موجود تھے، جو نامعلوم ہوتا ان سے بآسانی دریافت کر لیتے، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرما دیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کریں جو دین میں فقیہ ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. پھر جس قدر عہد نبوت سے بودھ ہوتا گیا، دوری ہوتی گئی، اسی قدر علم کی کمی ہوتی رہی. اب وہ زمانہ آ گیا کہ عوام تو عوام، بہت وہ جو علماء کہلاتے ہیں، روزمرہ کے ضروری جزیات حتیٰ کہ فرائض و واجبات سے ناواقف اور جتنا جانتے ہیں اس پر بھی عمل سے منحرف، کہ ان کو دیکھ کر عوام کو سیکھنے اور عمل کرنے کا موقع ملتا. اس قلت علم اور بے پرواہی کا نتیجہ ہے کہ بہت ایسے مسائل کا جن سے واقف نہیں انکار کر بیٹھتے ہیں. ان مسئلہ بتایا جو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے، حالانکہ نہ خود علم رکھتے ہیں کہ جان سکیں، نہ سیکھنے کے شوق کے جاننے والوں سے دریافت کریں، نہ علماء کی خدمت میں حاضر رہتے کہ ان کی صحبتیں باعث برکت بھی ہے اور مسائل جاننے کا ذریعہ بھی. اور اردو میں کوئی ایسی کتاب کی سلیس یعنی آسان، عام فہم، قابل اعتماد ہو اب تک شائع نہ ہوئی. یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں جب یہ بہار شریعت لکھی اس سے پہلے کی بات ہے. بعض میں تھوڑے مسائل کے روزمرہ کی ضروری باتیں بھی ان میں کافی طور پر نہیں، اور بعض میں اغلاط کی کثرت. لا جرم یعنی ضروری ہوا کہ ایک ایسی کتاب کی بے حد ضرورت ہے کہ کم پڑے اس سے فائدہ اٹھائیں. لہذا فقیر با نظر خیر خواہی مسلمانان یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے فقیر، اپنے آپ کو مفتی صاحب عاجزی کے طور پہ فقیر کہہ رہے ہیں. با مقتضائے الدین النصیحہ لکل مسلم، کہ دین ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرنا ہے، یعنی ہر مسلمان کو نصیحت کی جائے، اس پر عمل کرتے ہوئے، اس حدیث کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، مولا تعالی پر بھروسہ کر کے اس امر اہم و اعظم کی طرف متوجہ ہوا. حالانکہ میں خوب جانتا ہوں کہ نہ میرا یہ منصب، نہ میں اس کام کے لائق، نہ اتنی فرصت کہ پورا وقت صرف کر کے اس کام کو انجام دوں، لیکن حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب میں حتی الوسع یہ کوشش ہوگی کہ عبارت بہت آسان ہو، کہ سمجھنے میں دقت نہ ہو، اور کم علم اور عورتیں اور بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. لیکن چونکہ مفتی صاحب نے آج سے سمجھ لیا تقریباً 100 سال پہلے یہ لکھی، اس دور کے اعتبار سے جو ایک علمی ماحول تھا، جو لوگوں کی ایک اردو تھی، اس اعتبار سے تو یہ کتاب واقعی بہت آسان لکھی گئی. لیکن اس دور کے اعتبار سے جبکہ ہم دینی مسائل سے دور ہو گئے، دینی ایک علم سے دور ہو گئے، تو ہماری جو عوام ہے ان کے لیے اس میں کافی چیزیں اب بظاہر مشکل لگتی ہیں. لیکن ہمارا الحمدللہ یہ جو آڈیو سیٹ تیار کرنے کا مقصد ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نہ صرف پوری بہار شریعت آڈیو میں آ جائے، بلکہ اس کے جو مشکلات ہیں، مشکل مسائل ہیں، جہاں کوئی مشکل اصطلاحات ہیں، ان کو بھی تھوڑا آسان کر کے بیان کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو جو ہے اس کام میں آسانی عطا فرمائے، اور ہمیں خیر و عافیت سے اپنے اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے.
آمین.
مفتی صاحب فرماتے، پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے، یہ ممکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل ہی جاتی رہیں. ضرور بہت مواقع ایسے بھی رہیں گے کہ اہل علم سے سمجھنے کی حاجت ہوگی، کم از کم اتنا نفع ضرور ہوگا کہ اس کا بیان انہیں متنبع کرے گا اور نہ سمجھنا سمجھ والوں کی طرف رجوع کی توجہ دلائے گا. دوسری بات، اس کتاب میں مسائل کی دلیلیں نہیں لکھی جائیں گی، کہ اول تو دلیلوں کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، دوسرے دلیلوں کی وجہ سے اکثر ایسی الجھن پڑ جاتی ہے کہ نفس مسئلہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا ہر مسئلے میں خالص منقح حکم بیان کر دیا جائے گا، یعنی جو بالکل صاف واضح حکم ہے وہ بیان کر دیا جائے گا، اور اگر کسی صاحب کو دلائل کا شوق ہو تو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں کہ اس میں ہر مسئلہ کی ایسی تحقیق کی گئی ہے جس کی نظیر آج تک دنیا میں موجود نہیں، اور اس میں ہزارہ ایسے مسائل ملیں گے جن سے علماء کے کان بھی آشنا نہیں۔ نمبر تین، اس کتاب میں حتی الوسع اختلافات کا بیان نہ ہوگا کہ عوام کے سامنے جب دو مختلف باتیں پیش ہوں تو ذہن متحیر ہوگا، حیران ہوگا کہ کس پہ عمل کریں، کہ عمل کس پر کریں، اور بہت سے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی حق ہے، بلکہ یہ خیال کر کے کہ اس میں اپنا مطلب حاصل ہو رہا ہے، پھر جب کبھی دوسرے میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں تو اسے اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ ناجائز ہے کہ اتباع شریعت نہیں بلکہ یہ تو اتباع نفس ہوئی۔ لہذا ہر مسئلہ میں مفتا بھی صحیح اصح راجح قول بیان کیا جائے گا، یعنی جس پر فتویٰ دیا گیا ایسا قول جس کو علماء نے، مفتیان کرام نے، مجتہدین نے صحیح کہا ہے، اصح کہا ہے، زیادہ صحیح کہا ہے، یا راجح کہا ہے، یعنی دو طرح کے اقوال ہیں، ان میں سے ایک راجح ایک مرجو ہے، یعنی ایک کو انہوں نے کسی وجہ سے ترجیح دی ہے، اس قول کو یہاں بیان کیا جائے گا کہ بلا دقت ہر شخص عمل کر سکے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچائے، اور اس بے بداعت کی کوشش قبول فرمائے، اپنے آپ کو عاجزی کے طور پہ فضا فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عظیم کارنامے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث علم بنائے۔ مصعب مزید فرماتے ہیں کہ ہر تھوڑی سی عقل والا بھی جانتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اگر اس کام میں نہ آئے تو بیکار ہے، تو جو انسان اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اس کی بندگی و عبادت نہ کرے، وہ نام کا آدمی ہے، حقیقتاً آدمی نہیں بلکہ ایک بیکار چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت ہی سے آدمی آدمی ہے، اور اسی سے فلاح دنیاوی و نجات اخروی ہے۔ لہذا ہر انسان کے لیے عبادت کی اقسام و ارکان و شرائط و احکام کا جاننا ضروری ہے کہ بے علم عمل ناممکن ہے، یعنی علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کریں گے، اسی وجہ سے علم سیکھنا فرض ہے۔ عبادت کی اصل ایمان ہے، بغیر ایمان عبادت بیکار، کہ جڑ ہی نہ رہی تو نتائج کہاں سے مترتب ہوں گے۔ درخت اسی وقت پھول پھل لاتا ہے کہ اس کی جڑ قائم ہو، جڑ جدا ہونے کے بعد آگ کی خوراک ہو جاتی ہے، یعنی وہ لکڑیاں صرف رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح کافر لاکھ عبادت کرے، اس کا سارا کیا دھرا برباد، اور وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کافروں نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے ساتھ یوں پیش آئے کہ اسے بکھرے ہوئے ذرے کی طرح کر دیا۔ جب آدمی مسلمان ہو لیا تو اس کے ذمہ دو قسم کی عبادتیں فرض ہوئیں، ایک وہ کہ جوارح سے متعلق ہے، دوسری جس کا تعلق قلب سے ہے، جوارح سے مراد ظاہری بدن سے، دوسری قسم جس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ قسمیں دموں کے احکام و اصناف علم سلوک میں بیان ہوتے ہیں، اور قسم اول سے فقہ بحث کرتا ہے، یعنی علم فقہ، اور میں اس کتاب میں بالفعل قسم اول ہی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جس عبادت کو جوارح یعنی ظاہر بدن سے تعلق ہے، دو قسم ہے، یا وہ معاملہ کہ بندے اور خاص اس کے رب کے درمیان ہے، بندوں کے باہمی کسی کام کا بناؤ بگاڑ نہیں، عام ازیں کہ ہر شخص اس کی ادا میں مستقل ہو، جیسے نماز پنجگانہ، روزہ، کہ ہر ایک بلا شرکت غیر انہیں ادا کر سکتا ہے، خواہ دوسروں کی شرکت کی ضرورت ہو، جیسے نماز با جماعت، جمعہ اور عیدین، کہ اس میں بے جماعت ناممکن ہے، مگر اس سے سب کا مقصود محض عبادت معبود ہے، نہ کہ آپس کے کسی کام کو بنانا۔ یعنی یہ پہلی قسم ہوئی کہ جس میں جو ہے وہ ہر بندے کے اوپر وہ عبادت الگ سے لازم ہے۔ دوسری قسم وہ کہ بندوں کے باہمی تعلقات ہی کی اصلاح اس میں مد نظر ہے، جیسے نکاح یا خرید و فروخت وغیرہ۔ پہلی قسم کو عبادات، دوسری کو معاملات کہتے ہیں۔ پہلی قسم میں اگرچہ کوئی دنیاوی نفع بظاہر مترتب نہ ہو، اور معاملات میں ضرور دنیاوی فائدے ظاہر موجود ہیں، بلکہ یہی پہلو غالب ہے، مگر عبادت دونوں ہیں کہ معاملات بھی اگر اللہ و رسول کے حکم کے موافق کیے جائیں تو استحقاق ثواب ہے، یعنی ثواب اس پہ ملتا ہے، ورنہ گناہ اور سبب عذاب۔ اول یعنی عبادات چار ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان سب میں اہم و اعظم نماز ہے، اور یہ عبادت اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسی کو بیان کریں۔ مگر نماز پڑھنے سے پہلے نمازی کا طاہر اور پاک ہو لینا ضروری ہے، کہ طہارت نماز کی کنجی ہے، لہذا پہلے طہارت کے مسائل بیان کیے جائیں، اس کے بعد نماز کے مسائل بیان ہوں گے۔ تو یہ ایک تمہید تھی جو مفتی صاحب نے باندھی، اور یوں ساری تمہید سے نہ صرف عبادت کی، معاملات کی جو ہے وہ ایک وضاحت بھی ہو گئی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس طرف ایک پورا جو ہے وہ گویا کہ ایک پٹڑی پہ چڑھا دیا کہ اب کس طرح سے یہ آگے بہار شریعت کا پورا سلسلہ چلے گا، یعنی کتاب الطہارت آئے گی، پھر کتاب الصلاۃ آئے گی، پھر آگے جو ہے وہ روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، روزہ آئے گا، حج آئے گا، عبادات آئیں گی، پھر عبادات کے بعد جو ہے وہ آگے معاملات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر معاملات کی جو ساری اقسام ہیں جو ہے وہ ساری آئیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے دیگر حضر و عباحت وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کو آخر میں بیان کیا جائے گا۔
جزاک اللہ۔